بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقرآن. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. صلوات روح کربلا کا اعلان کر رہا ہے. کہ دیکھو، جب انسان اولو العزم ہوتا ہے تو وہ شر کی تدبیر کو بھی بدل کے کیسی حسین شکل و صورت عطا کر دیتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کربلا منہائے حسین کوئی معنی نہیں رکھتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
لفظ کربلا، مفہوم کربلا، عرض کربلا، معرکہ کربلا، جنگ کربلا، کیا ہے؟ ہر چیز کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. آبزرور کی پوزیشن چینج ہو جائے تو منظر بدل جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
باطل کی تدبیروں کا نتیجہ بھی کربلا ہے،
واہ 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 واہ،
اور حسن اختیار بشر کا نتیجہ بھی کربلا ہے. اور خدا کی قسم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے کہ رشد و ہدایت کا راستہ روشن ہے اور گمراہی کا راستہ سرپیچ وہ بھی نمایاں ہو چکا ہے. یہ اتنے واضح الفاظ محروم رہ جاتے ہیں کسی مرقے سے اگر حسین کربلا میں آتے ہیں کا مرقع نہ بنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
مذہبی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم حسین کے عنوان سے دیکھنا چاہیں. نظر سے تب بھی وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کائنات میں اخلاق و اقدار انسانی کا اتنا عظیم شان کوئی کہہ کر دوسرا نظر نہیں.
سبحان اللہ
یہ صبر صبر ایک اخلاقی صفت ہے, یہ ثبات, یہ شجاعت, یہ حکمت, یہ غیرت, یہ حمیت, یہ حیا, یہ وفا, یہ صدق و صفا, کہیں اور سوائے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کے
سبحان اللہ
اور کہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے, یا علی کی ذات میں ہے, یا فاطمہ کی ذات میں ہے, یا حسن و حسین کی ذات میں ہے. یہ کہاں سے یہ صفتیں ان میں آ گئیں؟
سبحان اللہ
کل گفتگو اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی کہ ہم جو بھی نظریہ اپنی زندگی میں انتخاب کریں وہ زندگی کے ہر شعبے کو روشن کرنے والا ہو, تہذیب نفس سے متعلق جو نظریے ہوں, جو بھی نظریہ ہو تہذیب نفس کو بھی اچھی طرح واضح کر دے, تدبیر منزل بھی سکھائے, سیاست مدن بھی بتائے, انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی اور اقتصادی زندگی تک وہ نظریہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, اور اس میں انفرادی زندگی میں سب سے اہم پہلو کون سا ہے؟ اخلاق کا پہلو ہے. اور میں نے گزارش کی تھی کہ اخلاق کی بنیاد بھی اس نظریے پر ہونی چاہیے.
سبحان اللہ
اخلاق کی بنیاد نظریہ توحید پر ہونی چاہیے. اور ایک لفظ نظریے کو بدل دوں, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نظریے کے کلمے سے کہیں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو, کوئی ابہام پیدا نہ ہو, تو کہہ دوں کہ اخلاق کے پورے نظام کی بنیاد حقیقت توحید پر ہونا چاہیے.
سبحان اللہ
یہ حقیقت توحید پر جو اخلاق کا نظام قائم ہوگا وہی اخلاقی نظام ہے جو ہمیں سرکار سید الشہداء کی زندگی میں نظر آتا ہے.
سبحان اللہ
اس لیے کہ تاریخ کا جس طرح بھی مطالعہ کریں, سیرت کا جس طرح بھی مطالعہ کریں, سوان عمری کا جس طرح بھی مطالعہ کریں, یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ حسین نواسے ہیں کس کے؟ محمد ابن عبداللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ
جس کے آغوش میں پلے, پیغمبر کے آغوش میں, پیغمبر کے لعاب دہن سے سیراب ہوئے, پیغمبر کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے, پیغمبر کے دوش مبارک پر معراج پاتے تھے.
سبحان اللہ
اس کی معراج کا کوئی کیا تصور کر سکتا ہے جو صاحب معراج کی اس پر معراج پائے. لیکن بہرحال اس ذات گرامی کی تمام باطنی عرفانی الہی نوری ملکوتی صفتوں سے صرف نظر کر کے بھی اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, تاریخ کی ایک سچی حقیقت ہے کہ اس نانا نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے دنیا کو روشناس کرایا تھا. اس نانا نے ایک نعرہ بلند کیا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
دیکھیں نا اس پیغام کی روح کو تو سمجھیے, اس پیغام کی روح کو سمجھیے. پہلا نعرہ جو حضور نے دیا, قولوا لا الہ الا اللہ تو تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ, تفلحوا تم فلاح
پاؤ.
نہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا کو کوئی فائدہ ہوگا. خدا کے لیے تم خدا کا خیال رکھو,
واہ 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 واہ.
ایسے بھی خدا ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. پوری تاریخ ہے, جسے بھی ہم خدا بناتے ہیں اس کا ہم ہی کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ یہ مجبوری ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک صداقت ہے فطری, یہ ایک حقیقت ہے وجودی. بنانے والے ہی کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تخلیق چاہے بنانے والے کا خیال رکھے یا نہ رکھے. ہم جب بت تراشیں گے اس بت کا خیال رکھیں گے, گر نہ جائے, ٹوٹ نہ جائے, بے رونق نہ ہو جائے, بے رنگ نہ ہو جائے. اس بت کو چاہے ہمارا خیال ہو یا نہ ہو, اور چاہے کا تو دخل ہی نہیں ہے. وہ چیز بھی نہیں ہے جو چاہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو یہ ایک وجودی حقیقت ہے کہ بنانے والے کو اپنی تخلیق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تخلیق بنانے والے کا خیال رکھ ہی نہیں سکتی. تو لا الہ الا اللہ کہنے سے خدا کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے سے مجھے کوئی فائدہ ہے؟ دیکھو لا الہ الا اللہ کہو اور مجھے بادشاہ مان لو. لا الہ الا اللہ کہو اور اتنا اچھا پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں اس کی اجرت میں مجھے کچھ دو. نہ خدا کو کچھ چاہیے نہ مجھے کچھ چاہیے, اس پیغام میں تمہارے لیے کچھ بات ہے, اس پیغام میں تمہاری بھلائی ہے, اس پیغام میں تمہاری سرفرازی ہے, اس پیغام میں تمہاری دنیا اور آخرت کے بننے کی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ پیغام دیا انہوں نے. یہ پیغام اس نواسے کے پیدا ہونے سے پہلے دیا یا بعد میں؟ پہلے دیا. اور اس نواسے کے پیدا ہونے سے پہلے دوسرا کوئی اثر ہی نہیں ہے, اس لیے کہ کردار سازی میں کہاں کہاں سے ہم دیکھتے ہیں اثرات آتے ہیں, ماں کی طرف سے اثرات آتے ہیں. تو حسین نہ صرف یہ کہ خود اس گود میں پروان چڑھے, بلکہ چونکہ حسین اس شخصیت کی بیٹی کے بیٹے ہیں, بیٹی کس گود میں پروان چڑھی؟ اسی محمد ابن عبداللہ کی گود. صلوات پڑھ لیجیے.
سبحان اللہ
بیٹی اسی آغوش میں پروان چڑھ. اچھا دوسرا کردار شادی کا عنصر کدھر سے آتا ہے؟ باپ کی طرف.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
باپ کون؟ علی ابن ابی طالب. یہ علی ابن ابی طالب کون؟ بیٹے تو تھے ابو طالب کے لیکن پروان کہاں چڑھے؟ اسی کو. باپ کی طرف سے بھی اثر آیا تو اسی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہنے والے کا. ماں کی طرف سے اثر آیا تو اسی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہنے والے کا. تو حسین کا کردار اگر لا الہ الا اللہ پر نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اگر حسین کا کردار لا الہ الا اللہ پر مبنی نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اور جب لا الہ الا اللہ پر کوئی خطرہ آئے گا تو حسین کام نہ آئے گا تو کون کام آئے گا؟ اگر کلمہ لا الہ الا اگر کوئی وحی کا منکر ہو, اگر کوئی وحی کا منکر ہو, آسمانی کتابوں کا منکر ہو, ملکوتی نظام کا منکر ہو, نبوت اور رسالت کا منکر ہو, صرف اسے نظریہ ہی سمجھے. اگر کے ساتھ گفتگو ہے, اگر صرف اسے نظریہ ہی سمجھے تو فلاح انسانیت کا ایک نظریہ ہے لا الہ. یہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوازا حسین وہ نوازا ہے کہ اگر آج دنیا کو لا الہ الا اللہ کا نظریہ نصیب ہے تو محمد مصطفیٰ کی ریاضت کے ساتھ حسین کی ریاضت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے خواجہ اجمیر نے کہا تھا, بار بار یاد دلا رہا ہوں, حقا کے بنا عائشہ الا
اسی لیے سبحان اللہ سبحان اللہ.
اچھا اب بات یہاں تک تو بہت واضح باتیں ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. لیکن میں عرض کروں, اگر کوئی ملکوتی نظام کا قائل نہ ہو تو دو باتیں ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ پیش کیا. حضور نے یہ نظریہ پیش کیا لا الہ الا اللہ, اور کس لیے پیش کیا؟ اب ایک گروہ سوچنے والوں کا اپنی اپنی سوچ, سوچنے والوں کا ایک گروہ یہ ہے جو آج بھی کہتا ہے, یہ جتنے اورینٹلسٹ ہیں جو مستشرقین ہیں جو بڑی محنت کر کے عرق ریزی کر کے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, مشرقی ادیان اور مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں, تاریخ بشریت کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دراصل یہ ایک حکومت قائم کرنے کے لیے نظریہ تھا, خاندانی حکومت اور اپنی حکومت. سب نہ صحیح لیکن ان میں سے کچھ کہتے ہیں یہی وہ آواز تھی جو کسی وقت ملک شام سے بلند ہوئی. اس کا انکار نہیں کیا گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہی وہ آواز تھی جو بلند ہوئی تھی.
سبحان اللہ.
باغی شام کیا کہتا تھا؟ دیکھیے یہ کوئی نئی ترکیب نہیں ہے. باغی کے معنی عربی زبان میں دو ہیں, اور بھی عربی میں تو ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں, لیکن باغی کے معنی دو ہیں. ایک ہے باغی کے معنی چاہنے والا, یا باغی العلم, یا علم کے چاہنے والے, اور ایک ہے باغی کے معنی کسی سے بغاوت کرنے والا.
سبحان اللہ.
تو جو جسے میں باغی شام کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا اور رسول سے بغاوت کرنے والا بھی تھا اور حکومت کا چاہنے والا بھی وہ حکومت چاہتا تھا, بس کچھ نہیں ہمیں حکومت چاہیے, اور کہتا جاتا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنو ہاشم نے جھوم رچایا, کھیل کھیلا, حکومت قائم کرنی چاہیے. لعبت بنو ہاشم بالملک, ملک کے لیے, حکومت کے لیے, سلطنت کے لیے, اقتدار کے لیے. اس لیے کہ نہ کوئی ملک نازل ہوا نہ کوئی وحی نازل ہوئی, یہ سرے سے نبوت کا انکار ہے. ختم نبوت تو دور کی بات.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
ختم نبوت کا تو وہاں مسئلہ ہے جہاں نبوت ثابت ہو, نبوت ہی کا انکار. اس جذبے کا, اس شعور کا, اس فکر کا, اس باغیانہ سوچ کا, اس طاغوتیت کا مقابلہ کس نے کیا؟ پوری تاریخ تنہا ایک حسین ابن علی نے, تنہا ایک امام حسین نے اس کا مقابلہ کیا. اس کے معنی کیا ہے؟ پہلی تقریر میں جو میں نے عرض کیا تھا غلط تو نہیں تھا کہ حسین گویا مہر ختم نبوت ہے. اپنی طرف سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ نہ کوئی ملک نازل ہوا اور نہ کوئی وحی آئی, یعنی نبوت ہی کا انکار, اور ایک طرف اپنی قربانی دے کر کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچایا, کلمہ محمد رسول اللہ کو بچایا, اور ساتھ میں حقیقت ختم نبوت کو محفوظ کر دیا, قرآن کو ہمیشہ کے لیے تحریف سے محفوظ کر دیا, اور نہ صرف ظاہر قرآن کو تحریف سے بچا لیا, باطن قرآن کو بھی تحریف سے بچا لیا. ظاہر قرآن, باطن قرآن, ظاہر دین, باطن دین, سب کچھ محفوظ ہے, سب کچھ محفوظ. صرف اور صرف ایک قربانی ہے سید الشہداء کی بنیاد پر. یہ قربانی دینے والا کتنی بڑی اخلاقی شخصیت رکھتا تھا, اور یہ اخلاقی شخصیت بنیادی طور پر کس نظریے پر قائم تھی؟ اب دوبارہ پوری بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, جواب آپ کے ذہنوں میں ہے, بالکل راسخ ہو چکا ہوگا. میرے سامعین میں سے بچے بچے یہ سبق یاد کر چکے ہوں گے کہ یہ نظر, یہ شجاعت کا پورا منار صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پر تھا. یعنی سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کی اخلاقی شخصیت ارسطو کی اخلاقیات پر نہیں استوار تھی. سقراطی اخلاقیات کا نظریہ نہیں تھا, افلاطون کے اخلاقی نظریات نہیں تھے, یہ لا الہ الا اللہ کے توحیدی اخلاقیات تھے. توحیدی اخلاقی نظام, توحیدی اخلاقیات. آج تک میں دس سے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, حوض علمیہ کے حفاظت تشریف فرمائیں, اور دانشمند معظم جناب آقا حسینی صاحب تشریف فرمائیں جو عالم دین بھی ہیں اور ایک اچھے دانشور بھی ہیں اور ایک اچھے مدبر بھی ہیں. ہمارے ملک میں, ہماری ملت میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ مفکر تو ماشاءاللہ ہر ایک ہے, لیکن مدبر نہیں ملتا. مفکر کا کون آخر کسی کی فکروں پہ پہرا لگا سکتا ہے؟ ہر شخص مفکر ہے, ہر شخص مفکر, لیکن مدبر بہت کم ہے. اور ماشاء اللہ ادبی شخصیتیں بھی ہیں, ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب تشریف فرما ہے, اور اضرا تشریف فرما ہے, مولانا افتخار آبدی صاحب تشریف فرما ہے, ڈاکٹر محمد رضا قاضی صاحب تشریف فرما ہے. تو جب اور آپ سبھی حضرات نہ جانے کتنے یہاں پر
ماشاءاللہ
ایسے حضرات ہیں کہ جو علمی ذوق رکھتے ہیں, ادبی ذوق رکھتے ہیں, شعری ذوق رکھتے ہیں, حکیمانہ ذوق رکھتے ہیں, اور اگر کسی کے اندر کوئی ذوق نہ ہو, صرف ایک ذوق ادا ہو معلوم کہ اس ذوق ادا کے انگریڈینٹ کتنے ہیں, اس ایک ذوق ادا میں کیا کچھ نہیں ہے. یہ ذوق ادا شاعر بنا دیتا ہے, یہ ذوق ادا حکیم بنا دیتا ہے, یہ ذوق ادا متکلم مفکر بنا دیتا ہے, یہ ذوق ادا تدبر سکھا دیتا ہے, یہ ذوق ادا توحیدی طرز حیات کے قریب لے آتا, یہ ذوق ادا. لیکن یہ ادا کا نظام قائم ہے اور قائم رہے گا. تو چونکہ ماشاء اللہ بابل ہے, اس لیے میں کبھی کبھی دقیق بحثیں چھیڑ دیتا ہوں. کل میں نے توحیدی بنیاد نظام اخلاق کی تفسیر کے لیے کہا تھا کہ جتنی کتابیں علم اخلاق میں لکھی گئی ہیں, تقریباً 90% کتابیں یا اس سے بھی زیادہ, ان سب میں غیر شعوری طور پر ثنویت کا نظریہ آ گیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کیا کہنا دوئی کا نظریہ آ گیا, روح اور جسم کی دوئی, مادے اور روح کی دوئی. بعض اصحاب کو یہ بات گرا گزری کہ یہ بات آپ کا نہ سننا, ایک ناچیزہ طالب علم ہوں اس لیے برابر یہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی کراچی کی دوسری مجلسوں میں میں اشارتاً یہ بحث کر چکا ہوں, ذکر کر چکا ہوں, لیکن پھر بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ روح اور بدن میں دوئی کے قائل نہ ہوں. اس پر ظاہر ہے کہ پورے نظریے پہ گفتگو تو ہوئی نہیں, ریفرنس کے طور پہ ایک بات کہہ کے آگے بڑھ گیا. اب ایک مغالطہ پیدا ہوا, وہ سوال مجھے آج دیا گیا ہے تو میں نے ایک وعدہ کیا کہ میں اس سوال کا جواب بھی دے کر آگے بڑھوں گا. کہ جب روح اور جسم میں دوئی نہیں ہے, دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں, تو کیا اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ روح بھی ختم ہو گئی؟ یہ مغالطہ ہے, لیکن ایک لمحے بھر میں یہ مغالطہ دور ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ وجود کے مراتب ہیں, ایک مرتبہ وجود دوسرے مرتبہ وجود میں ارتقا پا کر بقا پاتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ارتقا پا کر ایولوشن ہوتا ہے, ارتقا پاتا ہے, اور ارتقا کے نتیجے میں اپنی نچلی سطح والی صورت چھوڑ دیتا ہے اور برتر صورت و شکل میں بقا پاتا ہے. فنا نہیں ہوتا, نابود نہیں ہوتا, بقا پاتا ہے. ارتقا کے نتیجے میں بقا نہ ہو تو ارتقا باطل ہے. اچھا, اور آپ اس کو یوں سمجھیں, انہی حضرت مرزا صدرہ نے ایک جملہ کہا ہے, کیا جملہ ہے, کہتے ہیں روح کی حقیقت یہ ہے, نفس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جسمانیت الحدوث ہے اور روحانیت البقاء. یہ پیدا ہونے کے لیے جسم کا سہارا لیتا ہے, باقی رکھنے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہوتا.
سبحان اللہ,
میں جملہ کہوں, میرے پورے وجود کا اس وقت فائدہ اور اثر کیا ہے؟ وہ خیالات جو لفظوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں, یہ الفاظ میرے وجود کا حصہ ہیں, اور پورا میرا وجود میں نے غذائیں کھائیں, کس لیے؟ تاکہ اس لائق ہوں کہ گفتگو کر سکوں. میں نے کتابیں پڑھی, کس لیے؟ تاکہ میں اس لائق ہوں کہ گفتگو کر سکوں. میں نے 4-6 گھنٹے آرام کرنے کی کوشش کی, کس لیے؟ تاکہ میرا جسم اس قابل ہو کہ میں گفتگو کر سکوں. میرا پورا وجود ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے, اور وہ ہے میری گفتگو, اور اس وقت وہ گفتگو ہو رہی ہے, اور اب یہ گفتگو ہونے کے لیے میری محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے آپ کے ذہنوں کی محتاج. یہ میرا لہجہ نہ ہوگا, یہ میرے الفاظ نہ ہوں گے, یہ میری بات نہ ہوگی. اگر میں نہ ہوں گا تو یہ بات وجود میں آنے کے لیے میری محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے میری محتاج نہیں ہے. اب تقریر وجود میں آ گئی, میں مر جاؤں گا, تقریر زندہ رہے گی. ویڈیو پہ ریکارڈ کر لیجیے, یہ تقریر ٹیپ پہ ریکارڈ کر لیجیے, یہ تقریر ذہن میں ریکارڈ کر لیجیے, یہ تقریر دل میں ریکارڈ کر لیجیے. تقریر باقی رہے گی. اس وقت پھر کہیں کوئی کہے کہ عقیدہ کی تقریر سنا دیجیے, کہیں اب تو ان کا انتقال ہو چکا, تقریر تو ہے, کیسے ممکن ہے ان کی تقریر سنا دوں؟ ان کا انتقال ہو چکا. جس لبوں سے وہ بول رہے تھے, جن لبوں سے, جس زبان سے بول رہے تھے, جس حنجرے سے بول رہے تھے, اب کچھ وجود میں نہیں ہے. کیا وہ اس وقت ضروری تھا؟ اب ضروری نہیں ہے. وجود کے لیے ضروری تھا, بقا کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ ایک مثال کیسی دلوں میں اتر گئی, یہ مثال میں نے پہلے نہیں دی ہے, کبھی نہیں دی ہے, اور یہ حوضے کے مدرسین نے بھی نہیں دی ہے, یہ ملا صدرہ کے شارحین کے یہاں نہیں ہے یہ مثال. درست کہہ رہا ہوں نا؟ اچھا بات آگے بڑھائیے. اسی لیے کہتا ہوں کبھی کبھی طالب علمانہ شوخی میں بہت سی باتیں کتابوں میں اس فقیر کے بعد اضافہ ہوں گی. دوسری مثال لے لیجیے, روح اور بدن کی مثال ہے پھول اور خوشبو کی مثال.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
روح اور بدن کی مثال پھول اور خوشبو کی مثال ہے. گلاب کا پودا لگا دیجیے, گلاب کا پودا لگانے کے لیے گلاب نہیں بونا ہوگا. کوئی یہ حماقت نہ کرے کہ گلاب کا تر و تازہ پھول لائے اور کمال بدذوقی کے خراسات اسے سپرد خاک کر دے. شاعر کی روح تڑپ گئی, گلاب کا پھول لائے, گل محمدی لے آئے اور اسے سپرد خاک کر دیا. اب انتظار میں روزانہ کھینچ رہے ہیں گلاب کا پودا نکلے گا, یا وہاں سونگھ رہے ہیں جنگل خوشبو.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
یہ فطرت کے ساتھ بد معاملگی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو گلاب کے پھول تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو پروسیس فطری اور نیچرل ہے وہ کار میں لایا جائے گا, پودا لگایا جائے گا, قلم لگائی جائے گی, اور اس کے بعد پھر اس کی شاخیں بنیں گی, کوپلیں پھوٹیں گی, کلیاں پیدا ہوں گی, اور کلی کو سونگھیے, اس کی ٹہنیوں کو سونگھیے, خوشبو ہے نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ کلی ایک خاص مدت کے بعد کھلے گی, اور اس کے بعد وہ مکمل پھول بنے گا, اور اس کے بعد اس میں خوشبو محسوس ہوگی. اس میں کسی مرحلے پر آ کر کوئی سائنٹسٹ کوئی عطر انجیکٹ نہیں کرتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ جب چار مہینے کا پودا ہو جائے,
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ,
جب پودا چار مہینے کا ہو جائے, تو اس میں اختار کے ہاں سے اتنے گل لا کر انجیکٹ کرو, انجیکشن لگاؤ یا چھڑکو یا اس کی جڑ میں ڈال دو. اتر نہ ڈالو گے تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ نہیں نا. اچھا, وہ خود بخود اس میں ایک قدرتی نظام ہے حرکت جوہریہ کے تحت, لا آف سسپینشن موومنٹ, اس کے تحت ایک نظام ہے. وہ پھول بنا اور خوشبو اس میں محسوس ہو. یہ خوشبو پیدا ہونے کے لیے پھول کی محتاج, پھول بننے کے لیے کلی کا محتاج, کلی اس شاخ کی محتاج, وہ شاخ اس پودے کا محتاج, وہ پودا زمین کا محتاج. ابھی تک مادی واسطے ضروری تھے, مگر ایک اتار آگے آیا اور اس نے اس گل میں سے روح گل کھینچ لی. پھول میں سے عطر کشید کر لیا. یہ عطر پیدا ہونے کے لیے پھول کا محتاج تھا, باقی رہنے کے لیے پھول کا محتاج نہیں ہے. بلند کر پلا بات کے وقت کم ہے اور یہ بحثیں ضروری نہیں تھیں, لیکن بہرحال توحیدی فکر کو واضح کرنے کے لیے یہ مثالیں ضروری ہیں. تو آپ سمجھ میں آئی بات, جیسے پھول کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے تو مادی پھول کی محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے مادی پھول کی محتاج نہیں, بلکہ آپ باقی رہنے کے لیے عطر کشید کرنے والے کے حسن اختیار پر اور حسن ذوق پر مبنی ہے. وہ اس خوشبو کو جہاں چاہے رکھے. جب تک پودا تھا مجبور تھا کہ وہ زمین پر رہے. کشید کرنے والے نے تو اب زمین کا محتاج بھی نہیں, جہاں تک چاہے خوشبو کو لے کر جا سکتا ہے. جہاں چاہے محسوس کر دے. اب باقی رہنے کے لیے نہ زمین کی احتیاج نہ اس پودے کی احتیاج. اسی طرح روح پیدا ہونے کے لیے تو ہمارے جسم کی محتاج ہے, باقی رہنے کے لیے رب اکبر کے حسن اختیار کی محتاج. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان دقیق مطالب کو کس لطافت سے قبول کیا. تو روح اور جسم میں دوئی کا کوئی رشتہ نہیں، روح اور جسم میں اتحاد کا نہیں، وحدت کا رشتہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اتحاد کہتے ہیں کہ دو چیزیں الگ الگ ہوں اور متحد ہو جائیں. اتحاد کے معنی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں نے اپنی شکل و صورت مٹا دی اور ایک تیسری مشترک ایک شکل اختیار کر لی، اسے کہتے ہیں اتحاد ہو گیا. یہاں اتحاد نہیں وحدت ہے، وحدت ہے، بسیط حقیقت ہے وجود. جب تک یہ نظریہ راسخ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم نہیں ہوگی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ جو انسان کو ہر طرح کے انتشار سے بچا لے، اور انسان کے افکار میں، اس کے اعمال میں، اس کے طرز عمل میں، ہر چیز میں مکمل ارتباط، مکمل ہم آہنگی، مکمل انسجام، مکمل وحدت ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور اسی کا نام کمال صداقت ہے. صداقت، صداقت آپ سمجھ لیں، صداقت سچائی، یہ ایک اخلاقی صفت ہے. معلوم ہے کہاں کہاں اس سوال سے دو چار ہونا پڑتا ہے منطق میں، کہ قضایا منطقیہ کی صداقت کا معیار کیا ہے.
سبحان اللہ سبحان.
ایک جملے خبریہ کی صداقت کا معیار کیا ہے، کہاں کہاں یہ مسئلے آتے ہیں صداقت. یعنی کسی خبر کو ہم سچی خبر کب کہیں گے اور جھوٹی خبر کب کہیں گے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب اس میں کتنے نظریے ہیں، ان سب نظریوں کے بیان کا موقع نہیں ہے، یہ کلاس روم کی باتیں ہیں، لیکن میں اسے ڈائلوٹ کر کے اور ایک خاص منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. نحو میں یہ بحث ہے، معانی میں، بیان میں یہ بحث ہے، منطق میں یہ بحث ہے، اصول فقہ میں یہ بحث ہے، کہ جناب والا معیار صدق و کذب قضایا کیا ہے. میں نے ایک بات کہی، میں نے ایک بات کہی کہ جناب ہلال نقوی صاحب شاعر ہیں، ہلال نقوی شاعر ہیں، ایک خبر ہے، ایک قضیہ. یہ قضیہ صادق ہے یا کاذب، سچا ہے یا جھوٹا، تو اس کے دو معیار ہیں. ایک معیار ہے کہ خارج میں یہ شاعر ہوں یا نہ ہوں، اگر میرے اعتقاد میں شاعر ہیں تو یہ قضیہ سچا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی انہیں شاعر نہ سمجھتا ہو، سرے سے نہ شاعر سمجھتا ہو، مجھے شاعر سمجھتا ہوں. میں شاعر سمجھتا ہوں، تو چونکہ میں شاعر سمجھتا ہوں اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہلال نقوی شاعر ہیں، تو یہ قضیہ سچا ہے صادق. دوسرا نظریہ کہ نہیں، آپ کے اعتقاد سے کیا تعلق، ہم خارج میں دیکھیں گے. خارج میں جو شخص وجود رکھتا ہے جس کا نام ہے ہلال نقوی، آیا وہ شاعر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ شاعر ہے تو قضیہ سچا ہے، چاہے آپ اسے دل سے شاعر نہ مانتے ہوں. اور اگر وہ شاعر نہیں ہے تو قضیہ جھوٹا ہے، چاہے آپ دل سے اسے شاعر مانتے
ہوں.
یعنی ایک معیار کیا ہے صدق کا، قائل کا، کہنے والے کا اعتقاد. ایک معیار صدق کا کیا ہے، عالم خارجی میں واقعیت سے انطباق، کہ جو بات کہی گئی وہ واقعاً خارج میں موجود حقیقت سے منطبق ہے یا نہیں. دیکھا آپ نے صداقت کے دو نظریے ہو گئے. اب صداقت کے اس طرح سے جتنے نظریے ہیں ان تمام نظریوں کو اگر جمع کیجئے تب میں عرض کرتا ہوں کہ صداقت کا مکمل نظریہ قائم ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور صداقت کا معیار اگر تلاش کرنا ہو، چاہے وہ منطقی معیار ہو، چاہے وہ ادبی معیار ہو، ایک حقیقت ہوتی ہے صداقت کی، جسے کہتے ہیں شاعرانہ صداقت.
سبحان اللہ.
اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے کہ شاعرانہ صداقت کی وجہ سے. چاہے منطقی اعتبار سے قضیہ جھوٹا ہو, شاعرانہ میزان سے سچا ہو سکتا ہے اور وہ شاعرانہ صداقت ہوگی. کمال رتبہ صداقت یہ ہے کہ جہاں صداقت کے جتنے معیار ہو وہ سب پورے ہوتے ہو. اور اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں, صداقت کا کمال معیار یہ ہے کہ ماضی میں جو باتیں ہو چکی انہی واقعیتوں سے منطبق نہ ہو. کہنے والا جب صادق ہوتا ہے توحیدی بنیاد پر.
توجہ رہے.
کاش اس دقیق, اس ظریف اور اس نازک نقطے کو درج کرنے آئے. لیکن ہم جیسے انسان, صداقت کا کتنا ہی بلند معیار ہو, ہماری صداقت اسی پہ ناپی تولی جائے گی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے کہ نہیں,
سبحان اللہ, سبحان
یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ خارج میں منطبق ہوتی ہے یا نہیں. جو خارج میں واقعات ہیں, حقائق ہیں, وہ منطبق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اس مکان کے پیچھے جو سڑک ہے اس پر ایک چیز ہے, ایک کتاب خانہ ہے جس کا نام ہے خراسان لوک سینٹر. اچھا, یہ حقیقت کے مطابق ہے, اس لیے یہ قضیہ سچا ہے, یہ چیز وجود رکھتی ہے. مگر میں کہوں کہ 100 برس کے بعد یہاں پر انشاءاللہ ایک یونیورسٹی ہوگی. میں فرقی دعا کر رہا ہوں, کل میں گیا تھا یہاں پر, فاطمیہ اسکول ہے, فاطمیہ کالج ہے, اور بہت محنت سے, بہت طریقے سے, بہت فائدے سے, خلوص کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے دعا کی کہ کاش ایک دن یہ کالجز اس قدر ڈیولپ ہو جائیں کہ آپ فاطمیہ یونیورسٹی قائم کریں. یہ فاطمیہ یونیورسٹی اس وقت وجود نہیں رکھتی, مگر میں کہہ جاؤں کہ انشاءاللہ 50 برس کے بعد, 25 برس کے بعد یہاں پر, یہاں سے وہاں تک اسی یونیورسٹی کا کیمپس ہوگا. اچھا, اب اس کے صدق کو کس کو تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. نہیں ہے نا, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اگر مستقبل میں یہ بات سچ ثابت ہو جائے,
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
تو مانیے گا کہ میں توحیدی جذبے سے کہہ رہا تھا. اور اگر سچ ثابت نہ ہو, ایک شخص کی آرزو تھی, ایک تمنا تھی, ایک خواب تھا, پورا نہیں ہوا. اچھا, اب ہم لوگ بہت ناقص وجود رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے جذبے میں کمی ہو, میری ریاضت میں کمی ہو, میری دعاؤں میں کمی ہو. ہو سکتا ہے کہ کہیں نظام چلانے والوں کے پروگرامنگ میں کمی آ جائے, نقص آ جائے. ہو سکتا ہے کہیں کوئی مادی وجوہات پیدا ہو جائے اور فرمایا آپ نے, تو یہ ہمارے نفس پہ دلیل ہوگی. مگر اگر میرا کہا ہوا مستقبل میں سچ ثابت ہو جائے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ ایسے جذبے سے بات کہی گئی, ایسے مقام سے بات کہی گئی کہ بات سچ ہو کر رہی. صداقت ہے ایک اخلاقی سمت, مگر اگر یہ توحیدی معیار اور میزان پر ہو, توحیدی فاؤنڈیشن ہو اس کا, تو صداقت کی تاثیر کہاں کہاں نظر آتی ہے. اچھا, اب ہم اگر سچوں کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور فہرست بنائیں تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اگر پروردگار کو اہتمام کرے, اگر اللہ کو اہتمام اور انتظام کرے, اللہ سچوں کو کہیں جمع کرنا چاہے, اللہ اپنے سچے رسول سے کہلائے کہ اعلان کر دو میں مباہلے کے لیے جا رہا ہوں, وہی لوگ میرے ساتھ ہوں گے جو سچے ہوں گے. کبھی بھی کوئی بھی ذرا سا بھی جھوٹ زبان سے ادا کیا ہوگا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے, اس لیے کہ عذاب نازل ہوگا. جھوٹ ایک
ایک رشت ہے, جھوٹ ایک نجاست ہے, جھوٹ ایک کثافت ہے. صداقت ایک اخلاقی صفت ہے, صداقت ایک پاکیزگی ہے, صداقت ایک